أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پروگرام آگاہی کے خصوصی سیشن کے ساتھ آپ کا میزبان سید حیدر علی جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام آگاہی کے اس خصوصی سیشن میں آج ہم بات کریں گے عالمی حالات کے تناظر میں پاکستانی تشیع کا کردار اور پاکستانی تشیع کے ماضی اور پاکستانی تشیع کی موجودہ صورتحال کو کہ پاکستانی تشیع آج عالمی حالات کے تناظر میں کہاں کھڑا ہے اور پاکستانی تشیع کو کیا کرنا چاہیے، کیا خطرات ہیں، کیا کوتاہیاں ہماری طرف سے ہوئی ہیں، ایک جائزہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس سیشن میں ہمارے درمیان ہمارے نہایت ہی قابل احترام مہمان مولانا نقی ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ ان کے تجزیہ و تحلیل سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں اور ان کی فکری دروس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش آج کے پروگرام میں یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عالمی تشیع کا انقلاب اسلامی سے پہلے ایک کردار تھا، انقلاب اسلامی سے پہلے ایک شخصیت تھی اور ایک موجودگی تھی عالمی دنیا کے اندر۔ اس کے بعد انقلاب اسلامی برپا ہوتا ہے، انقلاب اسلامی برپا ہونے کے بعد پھر عالمی تشیع کے اندر مختلف خطوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، فکری اعتبار سے بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور جو کچھ ان کے خطوں میں جغرافیائی حوالے سے اور ان کے خطوں میں سیاسی حوالے سے پیش رفت ہو رہی تھی اس کے اندر ہم بہت تیزی سے تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اسی کا جائزہ لیں کہ تبدیلیاں جاتے جاتے جس نقطے پر آئی ہیں، آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ عالمی تشیع بہت تیزی کے ساتھ ایسے جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ شاید اگر 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہم اس کا جائزہ لے رہے ہوتے تو ہمارے لیے اس قدر مہم شاید نہیں ہوتا جس قدر آج اپنی ذمہ داری کو سمجھنا مہم ہے، بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک شیعہ امیر المومنین۔ تو میں پہلا سوال یہی کروں گا اپنے مہمان سے کہ سب سے پہلے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اس چیز کے اوپر کہ یہ حالات حاضرہ سے آگاہی، یہ فقط ہم بحیثیت پاکستانی ہی اپنے لیے سمجھیں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں بالآخر اس دنیا میں رہ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یا دین بھی یا شریعت بھی مجھے پابند کرتی ہے کہ میں حالات حاضرہ سے آگاہ رہوں بحیثیت ایک مسلمان؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی انشاءاللہ سلام کرتے ہیں آپ تمام دوستوں کو، آپ کی ٹیم کو بھی، اور خصوصاً جو زحمت آپ لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ جو سوال ہے آپ کا کہ خود ایک آگاہی بحیثیت پاکستانی ضروری ہے یا اسلام شریعت بھی آپ سے اس طرح کا تقاضا کرتی ہے؟ معروف وہ اقوال کے جو چھٹے امام سے منسوب ہوئے اور دو طرح سے بیان ہوئے کہ من اصبحا ولم یحتم بھی آیا و من اصبحا لا یحتم بھی آیا، کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ اہتمام نہ دے، یعنی وہ اہمیت نہ دے، اس کی نگاہ میں ویلیو نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری حدیث کیا بنتی ہے کہ من اصبحا ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ بہت بڑی اور بہت سخت بات ہے کہ اس حالت میں اس نے صبح کی کہ وہ آگاہ نہیں ہے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، اس کے مسلمان ہونا ہی مشکوک ہو گیا، اس کے اسلام اور مسلمان پر ہی شک ہے۔ یہ بہت سخت حدیث اور روایت ہے۔ اسی طرح سے کوئی سنتا ہو کہ کوئی اس کو آواز دے رہا ہے اور وہ اس کی آواز پر لبیک نہ کہے، یہ دونوں کب ہوں گے؟ کیا آپ آگاہی رکھتے ہوں گے، یعنی کیا مطلب، اہتمام کب دیں گے آپ کسی کو؟ آپ کو پتہ کب چلے گا کہ کوئی واقعی مسلمان مشکلات میں ہے؟ آپ کو دنیا کے حالات کا اگر علم نہیں ہے آپ کیسے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے؟ یعنی یہ صرف ایک پاکستانی حیثیت یا ایک پاکستانی شیعہ ہونے کے عنوان سے صرف ایک ہمارا قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ واقعاً ہم پر ایک شرعی تاریخ بھی، اگر آپ دیکھیں، اگر ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم شریعت کو ہٹا بھی دیں اور کوئی شرعی قانون نہ بھی آپ کو بتائیں، تب آپ تاریخ دیکھیں جن لوگوں نے بڑی بڑی اجتماعی غلطیاں کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اجتماعی سیاسی غلطی جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے وہ آخری غلطی ہوتی ہے، یہ کوئی فقہی غلطی نہیں ہے کہ اس نے وضو غلط کر لیا، اس نے کشمیر کے موضوع کو نہ صحیح سمجھا نہ اس پہ صحیح فیصلہ دیا، یہ قومی غلطی ہے۔ اگر قومی غلطی ہو گئی ایک بار، فلسطین کا موضوع ملت نے سمجھا ہی نہیں ہے، جب آپ نے فلسطین کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے تو آپ کو ابھی اس وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ سلوشنز ہو گیا، کتنے سلوشنز آ سکتے ہیں اور کون سا سلوشن صحیح ہوگا۔ آپ تو یعنی اگر آگاہی نہیں رکھتے تو امید یہ ہے کہ وہی فیصلہ دیں گے یا وہی ہو جائے گا کہ جو ہو سکتا ہے بڑی طاقتیں استعمال آپ سے چاہتا ہے۔ تو یہ تاریخ ہمارے قریب کی تاریخ ہو, جیسے میں نے کہا فلسطین اور کشمیر کے موضوعات, یا بعید کی تاریخ ہو. یعنی آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے, تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ جنگ عظیم یہ وجود میں آئیں کیوں تھی, کون لائے تھے ان جنگ عظیم, بڑی مشہور ہو گیا پہلی جنگ عظیم, دوسرے جنگ عظیم, کیا عناصر, کون سے عناصر تھے, کیا ہدف تھا, چاہتے کیا تھے, مسلمانوں کا رول کیا تھا, یا انگریز آپس میں لڑ رہا تھا, یا ہم بھی واقعی کوئی فریق تھے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ان باتوں کا. سزا کس کو مل رہی ہے ان جنگوں کی, ہمیں جب جنگوں کا ہی نہیں پتا کہ آپ کو کیوں ہوئی تو کیا معلوم سزا کس کو ملی ہے, کس بنیاد پہ ملی ہے. یہ آپ کی قریب کی تاریخ ہے. اور پیچھے چلے جائیے, صنعت انقلاب آیا, رنسنس کا ایشو بنا, مسلمانوں کو سزا مل رہی ہے, پادریوں نے ظلم کیا تھا بھائی, اگر کیا بھی تھا یورپ کے اندر, اگر رنسنس وجود میں آیا بھی ہے, یا دوسرے لفظوں میں اسلام کے خلاف یا دین کے خلاف نفرتیں وجود میں آئیں, یہ کیا کرایا عیسائیت کے مذہبی مسائل کا تھا, لیکن اس کی سزا جو ہے وہ پورے عالم اسلام کو ملتی, کہ ختم ہو گیا دین, ختم ہو گیا اسلام, اب اسلام کی حاکمیت کی بات مت کریں, یا پلورلزم ہوگا یا سیکولرزم ہوگا یا پھر وہ لائک لبرلزم اور فنڈم. خوب یہ تاریخ ہوگی, اس سے پیچھے چلے جائیے, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بابا یہ عیسائی دنیا نے مسلمانوں کے ساتھ, جس کو آپ صلیبی جنگیں کہتے ہیں, کس طرح سے ہمیں, ہمارا استحصال کیا ہے. مسلمان ترقی یافتہ ترین قوم تھی اس زمانے کی, اسلام سب سے پہلے نمبر پر تھا دنیا کے اندر, آج سے 100,000 سال پہلے کی تاریخ میں آئے اور آ کے آپ کا سارا اثاثہ لے گئے, میراث چھین کے لے گئے, آئے اس بنیاد پہ تھے کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ فلسطین کے اوپر, وہی ہمارا علاقہ ہے اور عیسائیوں کا علاقہ ہے اور کیوں مسلمانوں کی آبادی ہیں, بہانہ یہ بنایا, لیکن پوری صلیبی جنگیں مسلط کر دیں, 100 سال کی جنگیں ہیں, ہمیں اس تاریخ کا بھی نہیں معلوم. اس سے پیچھے چلے جائیے تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ بابا یہ خطے دنیا کے اندر, یہ بر اعظم اور یہ آپس کے جھگڑے اور اختلافات, یہ قوموں کی تقسیمیں, مذاہب کی تقسیمیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یا خود مختلف مذاہب وجود میں لائے, اور اس سے پیچھے جائیں تو عالم اسلام کی تاریخ ہے پوری کی پوری, کہ کس طرح سے. بہرحال اگر ہم اس طرح سے گریجولی اپنی تاریخ کو نہ شروع سے لے کے آخر تک, نہ آخر سے لے کے شروع تک نہیں جانتے, ہمارے فیصلوں میں بہت جھول رہتا ہے, ہم پوری پوری قومیں جو ہیں وہ غلط فیصلے کر دیتی ہیں, جیسے کہ ہم اپنے اس حال میں کر رہے ہیں, اپنے مستقبل کے لیے خطرناک فیصلے کر رہے ہیں. تو آگاہی جو ہے وہ صرف تقاضا پاکستانی ہونے کا نہیں ہے, بلکہ ایک مسلمان بحیثیت شیعہ, بحیثیت ایک انشاءاللہ دیندار شخص, آپ کو اپنے حالات سے پوری طرح سے باخبر ہونا چاہیے, تاکہ آپ صحیح طرح سے مسلمانوں کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کو ان مسائل سے نکال سکیں.
بے شک ایسے ہی. تو انقلاب سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے, اگر یہ آگاہی نہ ہو, چونکہ وہ اہتمام کرنے کا مقدمہ نہیں بن پائے گی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی سے پہلے یا اس وقت جو ہم اگر پاکستانی تشیع کی بھی بات کریں, تو جو بھی حالات تھے اس وقت, کیا بحیثیت تشیع کوئی اہتمام تھا انقلاب اسلامی سے پہلے, جیسے دین نے مختلف طریقے سے کیا ہے کہ عید کی نماز کے خطبے, جمعے کی نماز کے خطبے ہیں, کہ اگر کوئی جمعے کی نماز سے ہو کر آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, یا بس یہ انقلاب اسلامی کی بات سن رہے ہیں ہم یہ باتیں.
اسلام انشاءاللہ وہ نہیں ہے کہ جو یورپ اس کا تعارف کرواتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا انفرادی چہرہ اور کوشش کرتا ہے کہ ایک انفرادیت جو ہے وہ دین, تم اپنے شخصی حیثیت سے نماز پڑھو, شخصی حیثیت سے اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ, تم اچھے روابط رکھو لوگوں سے, یہاں تک تو وہ بہت آپ کو
انفرادی,
لیکن آپ نے جیسے ہی کہا کہ اس میں اجتماعیت ہے, آپ کو یعنی اسلام جو ہے وہ اجتماعیت سے شروع کرتا ہے, یہ اذان سے اگر بات شروع کریں تو یہ سب کو آواز دینا کہ آؤ اور آ کے جو ہے نا وہ جو سب سے بہترین کام ہے خیر العمل کی طرف, یعنی خیر العمل کی طرف آپ کو بلانا, یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اسلام جو اجتماعیت کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو. جماعت ہوئی, پھر جیسے ہی تھوڑی سی عید کی نماز جمعے کی بات ہوئی تو کہا نہیں جمعہ اتنا نہیں, کلو میٹرس کا فاصلہ رکھو اس میں, اتنے کلو میٹرس کا فاصلہ ہونا چاہیے. عید کی بات ہوئی تو کہا اتنا اہتمام کرو بھائی سب جاؤ عید کے اوپر نئے کپڑے پہن کے جاؤ, لیکن حالات سے آگاہ ہو. دو خطبے ہیں ان بنیادوں پر, جیسے جمعے کے خطبے میں کہا کہ سیاست ہونی چاہیے یا اجتماعی موضوعات پر بات ہونی چاہیے. بل وہ آپ کی بات ٹھیک تھی کہ اسلام تو اجتماعیت کا درس دیتا ہے, آپ اسلام سے اجتماعیت کو نکال نہیں سکتے, یعنی زیرو ہو جائے گا انسان اگر اسلام سے اجتماعیت نکال لیں. خوب اسلام نے بڑا اہتمام ورز یعنی خود اہتمام بہت دیا ہے, بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ دقت اور بہت زیادہ اس پہ کوششیں اور بہت زیادہ اس پر انہوں نے تاکید کی ہے اسلام نے خود. اب آئیے آپ کا جو سوال ہے کہ خود انقلاب سے پہلے کی ایسی کوئی صورتحال تھی, تو بات یہ ہے کہ نہیں, شدید قسم کی جو ہے نا وہ ہم لا علمی کا شکار رہے تمام چھوٹے بڑے سیاسی موضوعات کے اوپر. دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا ہم دیکھتے ہوں گے, شاید سنتے بھی ہوں گے. مثلاً میں آپ کو مثال کے ذریعے سے بتاؤں, میں نے اپنے یہاں کے بزرگوں سے پوچھا کہ جو 1947 کے اندر موجود تھے جب پاکستان وجود میں آ رہا تھا, میں نے ان سے پوچھا یار اب سے صرف ایک سال کے بعد 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا, برصغیر کے مسلمانوں کا رول کیا تھا, یعنی ٹھیک ہے کچھ قیادتیں تھیں کہ جو بہت سنجیدہ لے رہی تھیں اس بات کو, لیکن عمومی طور پہ پاکستانیوں کا کیا, یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان تازہ تازہ لے رہے تھے, مسلمان خطے میں آ رہے تھے, تو آیا ہمیں پتہ بھی تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اسرائیل بن رہا ہے اور 48 میں تو وجود میں آ گیا, اس کا مطلب ہے تحریک تو بہت پرانی چل رہی ہے, یعنی وہاں پر کم سے کم کوئی 50 سالہ کوششیں کی ہوں گی فلسطینیوں کو نکالنے کی اور اسرائیلی اور یہودیوں کو دنیا سے جمع کر کے یہاں لانے کی, ہمیں پتہ چلا نہیں چلا. تو ہمیں جواب ملا کہ بھائی ہم تو اپنی مسائل میں الجھے ہوئے تھے. اور واقعی ایسا ہی تھا کہ پاکستان برصغیر سے جدا ہو رہا ہے یا انڈیا سے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں یا علیحدہ ایک ملک کی صورت میں وجود میں آ رہے ہیں, تو واقعی یعنی
ایک سسٹم دوبارہ سے شروع ہونا تھا زیرو سے.
اچھا آپ اگر اسی چیز کو 1948 آپ اس سن لے لیجئے اور آپ جا کے مصری سے پوچھ لیجئے, یار تمہیں تو پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے, آپ جا کے کسی اور ملک میں اردن میں جا کے جائیے, سعودی عربیہ میں جائیے جہاں مسلمان ہیں یا خود ترکی ہے, پتہ چلے گا کہ جب 48 کے اندر اسرائیل وجود میں آ رہا تھا نا تو سبھی کسی نہ کسی بڑے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے. تو بات یہ تھی کہ بڑی آسانی سے آنکھوں میں وہ ایک دھول جھونک دیا کرتے تھے, ہمیں کسی اور مسئلے کی طرف لگا دیا. یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, یعنی یہ اس وقت نہیں تھا ابھی بھی تھا. میں اس کو اس طرح سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو جب بھی ورلڈ کپ کا آخری دن ہونا, چاہے وہ فٹ بال ہو چاہے کرکٹ ہو, آپ یقین کر لیں کہ آپ کے اطراف میں کوئی بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہوگا جو استعمال حل کر رہا ہوگا, استعمال اسے حل کر رہا ہوگا, کیوں اسے پتا ہے کہ آدھی دنیا سے زیادہ لوگ تو فٹ بال دیکھ رہے ہیں جس وقت ہماری کیفیت.
یہ فٹ بال تو یہ تو فٹ بال تو کہ مطلب سیاست میں حصہ لے رہے ہیں آپ, یہ فٹ بال کا سیاسی رول ہے یعنی ورلڈ کپ کا.
فٹ بال سے یہ تفریحیں جو ہے نا, اتنے بڑے اسٹیڈیمس بنا دینا پوری دنیا کو انوالو کر دینا, اب یہ تفریح تفریح رہی نہیں ہے, یعنی اب یہ بالکل میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سامنے سارے بتوں کو توڑ دیا اور پریشان ہو گیا ان کے استدلال سے, کہا کہ اس سے پوچھو, یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا, یعنی جھوٹ نہیں بولا, جب انہوں نے پوچھا کس کا ہے کام, کہا اس سے پوچھو, یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا, کہا اس سے پوچھو. اب سب سے بڑے کے پاس جو ہے وہ
ظرافت ہے,
ہتھیار تو اس کے پاس تھے سب سے بڑے والے کے پاس. اب اس نے کہا اس سے پوچھو, نہ یہ ہل سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا, جو نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے تم اس کی پرستش تو کرتے ہو, یہ سوال کرنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے. استدلال اتنا بڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ایک بار وہ پوری قوم ہل گئی, کیونکہ ایشو اتنا بڑا تھا نا, ہر گھر کا بت توڑ دیا تھا انہوں نے.
بالکل ایسے
اب یہاں پہ ضروری تھا کہ فٹ بال ورلڈ کپ ضروری تھا, یہ میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں. فٹ بال کا ورلڈ کپ کیا مطلب, کہا کہ سب مل کے جمع کرو لکڑی. ارے بھائی تم چھوٹی سی جگہ پر آگ لگا کے ابراہیم کو پھینک دیتے, لیکن لوگوں کے دماغ سے نکالیں کیسے کہ اتنا بڑا استدلال جو ابراہیم نے دیا ہے یہ تو ہمیں ہمارے یعنی جڑوں کو ہلا دیا اس نے. تو کہا کہ سب مل کے لکڑی جمع کرو, فلاں میدان ہوگا, تو میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں فلاں اسٹیڈیم ہوگا, سب آ جاؤ تاکہ ہم لگ جائیں کھیل و کود کے اندر. پتہ چلا پوری دنیا کہیں نہ کہیں انوالو تھی انقلاب سے پہلے کی باتیں, اور ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے. وہ پورے پورے ملک ختم کر کے اور دوسرے ملک کو وجود میں لے آیا کرتے تھے, لیکن آج صورتحال مختلف انقلاب کا, لیکن انقلاب سے پہلے واقعی ہم ایسے ہی تھے, غافل تھے.
اچھا انقلاب کے بعد بھی اب یہ جیسے آگاہی تیزی کے ساتھ پڑھنا شروع ہوئی پاکستان کے اندر بھی, انقلاب اسلامی کا ایسے تعارف ہوا پاکستان کے اندر کہ یہ فقط شیعی انقلاب نہیں ہے اس حیثیت میں کہ فقط شیعی منافع کو اور شیعی مفاد کے اندر کام کرے گا, بلکہ دیکھا انقلاب اسلامی نے پوری امت اسلامی کی بات کی. کیا اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی شیعہ یا پاکستانی سنی پاکستانی مسلمان اتنا آگاہ ہو پایا کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ سب سازشیں ہو رہی تھیں کہ ہمیں جو توڑا جا رہا تھا اور ہم سے ایک بات کی رہی تھی, آپ بحثیت پاکستانی بات کریں بس, آپ بحثیت لبنانی بات کریں ہم سے, آپ بحثیت عراقی بات کریں ہم سے, کہ یہ چیز کہ نہیں اگر عراق میں بھی کچھ ہو رہا ہے تو میں بحثیت پاکستانی عراق کے لیے بھی آپ سے بات کروں گا. کیا یہ آگاہی جو خود انقلاب اسلامی بھی چاہتا تھا امت اسلامی کے منافع میں بات کی جائے, کیا پاکستان کے اندر یہ چیز ہوئی کہ پاکستان کے اندر بھی دل دھڑکا پاکستان کے علاوہ امت مسلمہ کے مسائل کے لیے؟
جی بالکل. اچھا اس کو بھی میں جو ہے نا وہ آپ کو اس کا ایک اور جگہ سے ایک مقدماتی بات کرتا ہوں, مقدمہ بناتا ہوں, آپ کو بہت کلیئر ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. دیکھیں یہ جو 1923 میں خلافت عثمانیہ کا ٹوٹنا ہے نا, 1923 سے لے کے 1926 تک کا ایک مرحلہ ہے جس میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ جاتی ہے. خلافت عثمانیہ کیا ہے, نئی نوجوان نسل کے لیے ضروری آوازیں کرنا کہ جیسا ہی صحیح لیکن مسلمانوں کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا اور ساری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہوا کرتے تھے وہ لفظ ممالک نہیں تھے, وہ ارض ہوا کرتی تھی, یعنی ارض فلسطین, زمین فلسطین.
یہ اصطلاح بھی کہیں سننے کو ملتی ہے فلسطین کے نام,
ارض مصر, ارض عراق, ارض ایران, ارض حجاز, یہ ہوا کرتا تھا.
حتی ہند بھی
ملک نہیں, لفظ ملک نہیں, بروس برازیل کہا کرتے تھے, لفظ ملک استعمال نہیں ہوتا تھا. اچھا ملک کوئی پرانی اصطلاح نہیں ہے, ملک آپ کو پتا ہے عربی کے اندر اگاتا ہے تو وہاں پر حکومت کے معنی میں آتا ہے, طاقت کے معنی میں آتا ہے. حکومت یعنی یہ نہیں ہوتا. یہ والا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا, یہ مدینہ تھا, مدینہ ایک شہر کو کہا کرتے تھے, لیکن مدینہ سے اوپر پھر ارض ہوا کرتا تھا, زمین فلسطین, زمین فلاں. اچھا اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ اس کا پریکٹیکل کیا ہے کہ خلافت عثمانیہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ اندلس اور انقرہ مرکز ہے, یعنی ترکی مرکز ہے, آپ کے خلیفہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پاشا اور پاشا اور پاشا کہا جاتا تھا, اور پوری دنیا کو جو آپ اسلامی دنیا آج کہتے ہیں کہ 56 ممالک ہیں اور 57 ممالک ہیں اور 58 ممالک ہیں, نہیں اس زمانے میں ممالک نہیں تھے, بات یہ تھی کہ سرزمین معروف تھی. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک جب آپ کے پاس پاسپورٹ ہو, جب آپ کے پاس بارڈرز ہو, جب آپ کے پاس بارڈرز کے اوپر پولیس ہو, فوج ہو, روکنے والی ہو آپ کو, اس کو کہتے ہیں کہ اب, یا اس کا اپنا ملک کا آئین ہو, اپنا نظام ہو اور اس کی اپنی فوج ہو, اور ہم اس کو کہتے ہیں ملک. یعنی ملکی نظام نہیں تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ عراق سے, یا چلے عراق کو پڑوس میں بیٹھا ہے سعودی عربیہ کے, کسی نے کوشش کی کہ میں جا رہا ہوں افغانستان سے حج کرنے کے لیے. آپ نے سنا ہوگا اس زمانے میں چار مہینے اور چھ مہینے پہلے سفر شروع کرتے ہیں, تو مراد اس زمانے کی یعنی 1923 سے پہلے کی یہ نہیں تھی کہ ایک آدمی کا پاسپورٹ اس کی جیب میں ہے اور اس نے چار ملکوں کے پاسپورٹ لیے, چار ملکوں کے ویزے لیے اور پہنچ گیا. ایسا نہیں تھا. خلافت عثمانیہ تک یعنی 1923 تک ہم عالم اسلام, جیسے آج خود یورپی یونین اپنے اندر کر لیا, 26 ممالک کو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی کو بھی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ ہے آپ کے پاس, کس بھی ملک کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے, آپ پورے یورپ میں گھومیں. ایسے تھا عالم اسلام. ہماری مرضی ہوتی تھی ہم جہاں پہ جائیں. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جمال الدین اسد آبادی اس زمانے میں کبھی آپ کو نظر آئیں عراق میں, پھر تھوڑے سے بعد آپ کو نظر آئیں ترکی میں, پھر آپ کو نظر آئیں ایران میں, پھر آپ کو نظر آئیں کسی برصغیر کسی جگہ پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہر جگہ کا ویزا لے کے اور پاسپورٹ دکھا کے جا رہے تھے؟ نہیں, عالم اسلام میں ہر مسلمان جہاں چاہتا تھا دنیا میں گھومتا تھا, یا کم سے کم پوری خلافت عثمانیہ میں گھومتا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں ارض, یعنی یہ تھا اس زمانے میں زمین کا ٹکڑا جس پر خلافت عثمانیہ قائم تھی. اب جب ہمیں پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی جرمن کو, تو انہوں نے کہا کیوں کہ خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا ہے, آپ کو سزا ملے گی.
اس بات
یہ پہلی سزا ہم کو ملی ہے, کسی کو نہیں ملی. عالم اسلام کے مسلمانوں کو, مرکز کو پہلی سزا ملی ہے, نہ ہمارا کوئی رول نہ کچھ ہے. ہمیں کہا گیا کہ آپ کی خلافت عثمانیہ ٹوٹے گی, آپ نے کیوں ساتھ دیا جرمنی کا؟ چرچل اس زمانے کا خبیث برطانوی وزیر اعظم, اس نے اٹھا کے اس دنیا کے نقشے کو اس طرح, جیسے میز ہے اس طرح سے نقشے کو پھیلایا اور کہا کہ یہ لو ایران, یہ لو عراق, یعنی لکیریں بنا رہا ہے, یہ لو افغانستان, یہ ہوا مصر, یہ ہوا سوڈان, یہ ہوا الجزائر, یہ ہو گیا حجاز, یہ ہو گیا اردن. اس طرح سے ایک آدمی نے, اور اس نے بھی اتنا خیال رکھا ان چیزوں کا کہ ہمیشہ کچھ یعنی ایسے ایشوز رکھے جائیں ان بارڈرز کی تقسیم کے اندر کہ ہمیشہ یہ دونوں ملک جو ہم نے بنا دیے ہیں اور پڑوسی ہیں, یہ ہمیشہ لڑتے رہیں, پوری پلان
ملک ہی رہے.
اور آپ اب میری اس بات کے بعد آپ نقشہ کھول کے دیکھ لیجیے, آپ نقشہ کھول کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. ملک سیدھا آتے آتے ایک دم گھستا ہے دوسرے ملک میں, باہر نکل آتا ہے. اوپر والا ملک آتے آتے ایک دم گھستا ہے دوسرے ملک میں, باہر نکل آتا ہے. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ اس لیے کیا کہ خرم شہر اگر عراق کا حصہ تھا ایران کو دے دیا, سلیمانیہ اگر وہ ایران کا حصہ تھا وہ عراق کو دے دیا, وہاں فارسی زبان بولنے والے ہیں, یہاں پہ عربی زبان بولنے والے ہیں. آپ کا بلوچستان کا ہمیشہ کا اختلاف ہو گیا, کشمیر ہمیشہ کے لیے مسئلہ بنا ہوا. یہ انہوں نے سازش کی ہے. خوب اس کا نتیجہ کیا لیا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا, نتیجہ یہ لیا کہ میں اب مسلمان نہیں رہا, میں ہو گیا عراقی. اب آپ مسلمان نہیں رہے, آپ ہو گئے پاکستانی. آپ مسلمان نہیں رہے, آپ ہو گئے افغانی. اب ہم کہتے ہیں افغانستان کا مفاد دیکھنا پڑے گا, افغانی مسلمان کا مفاد دیکھنا پڑے گا. یہ صلہ نہیں تھی ہمارے یہاں. یہ وہ بات ہے جو شہید حسینی نے بڑی تفصیل سے کی ہے. سیاسی موضوعات پر جب بات کرتے ہیں شہید, دو چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کیا. ایک, استکبار نے جس طرح سے ایشوز بنا کے چھوڑ دیے ہیں. انہوں نے کہا افغانستان کا ایشو ہے, فلسطین کا ایشو ہے, کشمیر کا موضوع ہے, اسی طرح سے ایران اور لبنان اور فلاں موضوعات ہیں. اور دوسرا کہا کہ ہر ایک کو کہا کہ بھائی تم اپنے مفادات کو دیکھو, تمہیں اس سے کیا ہے, کیا عراق میں کیا ہو رہا ہے, تم یہ دیکھو بھائی تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ دوسرا ہدف انہوں نے حاصل کیا, اور بہرحال ہم واقعی قومیتوں کا شکار ہو گئے. اچھا قومیتیں, یہ بھی ایک میں اہم بات ہے جو شاید کبھی بعد میں کہنی تھی لیکن میں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے کہ جو تقسیم ہے نا, یہ تقسیم رکتی نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ یار چلو ایک تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ تھی, ابھی دو پارٹ میں تقسیم ہو گئی, چلو دو حصے, دو پہ رک جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ دو چار ہو گئے, وہ چار چھ ہو گئے, وہ چھ آٹھ ہو گئے, وہ آٹھ دس, تقسیم رکتی نہیں.
لیکن اس کو تو مدیریتی تقسیم کہتے ہیں نا, کہ خود ہی تحریک کا یہ فائدہ ہے کہ تحریک کے نفاذ فقہ جعفریہ کے ہی مختلف کام تقسیم ہو رہے ہیں نا, کہ یہ تقسیم, اس کو کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ تقسیم؟
یعنی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی، دونوں کی الگ الگ قیادت.
میں یہ بات اس لیے بھی کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ پاکستان میں ہم نے یہ واقعہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے یہ تقسیم رکتی ہوئی نہیں دیکھی، میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ کون سی تقسیم مفاد میں ہے اور کون سی
تقسیم. وہ تقسیم جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ شعبہ جات میں، یعنی میں نے ایک اور شعبہ کام بڑھایا اور اپنی تحریک کے اندر ایک شعبہ اضافہ کر دیا، کام آیا میں نے ایک اور شعبے کا اضافہ کر دیا، کام آیا میں نے ایک اور شعبے کا اضافہ کر دیا. ایک قیادت ہے، ایک مرکز ہے، ایک ہی مسئولیت ہے، ہم نے اس کے نیچے بہت سارے شعبے بنا کے تقسیم کر دی، تو بہت شاندار چیز ہے. لیکن میں کہوں کہ میں بھی قائد ہوں، میری اپنی تنظیم ہے، آپ بھی قائد ہیں، آپ بھی اپنی تنظیم ہے، یہ وہ خطرناک بات ہے.
میں بھی وہی کام کروں گا جو آپ کر رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلے گا، یہاں سے پتہ چلے گا ابھی وہ تقسیم نہیں ہے کہ جو مدیریتی
حوالے زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، آپ لوگ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، میں وسائل اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، آپ وسائل اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، میں بھی وہیں پیسے خرچ کر رہا ہوں جہاں پر آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، تقسیم تو خطرناک ہوگی. خوب،
صحیح، یہ پاکستان
میں ہوا. بڑی سوچ سمجھ کے عالم اسلام کو تقسیم کیا. تقسیم کے بعد پھر قومیتیں، اور پھر ایسا مذہب، اور پھر فرقہ واریت جو آپ کے سامنے، اور یہ تقسیم بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر آپ شیعوں کو ہٹا بھی دیں، کیا اہل حدیث میں یا دیوبندیوں میں یا ابھی جو وہابیت کا لفظ استعمال ہوا، نیا نعرہ ہے وہابیت، اور اب تکفیریت، آپ سمجھتے ہیں ایک جگہ پر رک جائیں گے؟ یہ بھی نہیں رکنے والے. ان میں بھی آپ تھوڑا سا طالبان، ابھی زندہ مثال آپ کے سامنے، ابھی کہا جاتا ہے 8 قسم کی طالبان،
بالکل ایسے کہا،
ہمارے سامنے سامنے بننے والی طالبان،
افغانستان کے اندر، افغانستان کے اندر صلح پسند طالبان،
نہیں صلح پسند تو فلاں تو ایک الگ تقسیم ہے نا، اسرائیل کی طالبان، انڈیا کی طالبان،
داعش کا تو،
امریکہ کی طالبان، نہیں سر طالبان کی تقسیم ہے اس طرح سے. تو بہرحال تقسیم نے تقسیم در تقسیم کرنے کا بہت ہی خطرناک بیج بویا، اور آج ہم سب اس بیج کو
کاٹ رہے ہیں سب چیزیں کرنے کے لیے. اچھا پھر اسی کچھ چیز کو، کیونکہ ہاں پاکستان بھی اس چیز کا شکار ہوا، اور آج اگر یہ باتیں حالات حاضرہ اس وقت ہوتا، آگاہی اس وقت ہوتی، تو شاید تقسیم سے پہلے یہ باتیں بتاتی جاتی کہ یہ تقسیم آپ کے نفع میں نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم آپ کے ہدف کے نقصان میں ہے. اب میں آپ سے ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر بہرحال کیا اس طرح کا شعور، خود شہید عارف کا آپ نے تذکرہ کیا رحمۃ اللہ علیہ، کہ شہید عارف یہ شعور دے پائے تھے پاکستانی تشیعوں کو کہ اس بارے، اس موضوع کے اوپر، وحدت بین المومنین یا وحدت بین المسلمین کے بارے میں، اس بارے میں بہت سنجیدہ ہونا، چونکہ قوم میں تو وہ سنجیدگی نہیں دیکھ رہے. اور جو ایک بہانہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی مجھے مدیریتی تقسیم ہے، اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ وہ کام اچھی طرح کر نہیں پا رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ریسورسز بھی تقسیم ہوئی، انسانی توانائی بھی تقسیم ہوئی اس کے اندر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی تشیع کو شہید عارف نے بھی کوشش کری کہ بھائی آپ اگر آپ لوگ اس طرح تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں گے، پہلے ہی آپ کم ہیں تعداد کے اعتبار سے، اور پاکستانی شیعہ نے یہ بات سنی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنا وقت ہی نہیں ملا اتنے بنیادی نقطے کے اوپر اور اتنی عظیم قیادت کے اس کے بعد پھر قیادت نہیں مل پائی ہمیں؟ شہید عارف نے کیا کس طرح سے دیکھا؟
سوال کو تھوڑا سا پھر میری مجبوری یہ ہے کہ میں مقدمہ بناتا ہوں پیچھے جا کے، پھر جو ہے نا موجودہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ابھی تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ شہید حسینی تو آپ کو پاکستان بننے کے بھی 40 سال کے بعد کی باتیں ہیں نا
جی،
یعنی آپ کو 84 میں قیادت مل رہی ہے، پاکستان بنا ہوا 48 کا، تو آپ کو 47 کا، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا پیچھے جا کے کہ اس سے پہلے اس پاکستان میں کیا ہوتا رہا، کیا رہا ہے پاکستان کا، کیا تھا اس زمانے کلچر کیا ہے، یعنی دوسرے زمانے اس وقت کے ہمارے موضوعات کیا تھے. شہید کے بعد یا انقلاب کے بعد الگ موضوعات ہیں، اس سے پہلے کے ہمارے موضوعات کیا ہیں ہم یہ دیکھیں، یا خود پاکستان بننے والا جو ایک بڑا موضوع ہے اس کو بھی دیکھیں. ہم یوں کہیں گے کہ مسلمانوں نے جو بہت اچھا تھا کہ اس کو جو ہے نا میں شہید کی زبانی پاکستان، اہم بات ہے کیونکہ 14 اگست بھی نزدیک ہے،
بالکل
غرض نہیں ہے کہ ہم شہید کی زبانی کچھ باتیں جو ہے نا وہ آپ سے کریں. تو پاکستان بنانے والے قائدین کے 3 بڑے مقاصد تھے، شہید کہہ رہے ہیں پاکستان بنانے والے قائدین کے 3 بڑے مقاصد تھے. پہلا، وہ یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام پر ایک علیحدہ حکومت، مملکت تشکیل دی جائے. دوسرا مقصد یہ تھا، اس ملک میں زبان سے بالتر ہو کر بھائی بھائی بن کر رہیں اور ان کی عزت ناموس و تن من محفوظ رہے. ان کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں جو بھی اقتدار میں آئے، بادشاہت ڈکٹیٹرشپ کے عنوان سے نہیں بلکہ جمہوری طریقے سے آئے، پوری قوم کا نمائندہ بن کر حکومت کے تخت پر پہنچے. ان کا مقصد اسلامی نظام تھا. اب یہاں سے تینوں کا نچوڑ پیش کیا، قائدین کیا چاہتے ہیں آپ کے، ان کا مقصد، جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کا مقصد اسلامی نظام تھا اور ایسے قوانین کا نفاذ تھا جو قرآن و سنت کے لیے. دیکھیے جب نعرہ یہ لگے کہ پاکستان کا مطلب کیا، آپ کہیں لا الہ الا اللہ، آپ کو پاکستان کیوں چاہیے، کہا کہ بھائی ہمارا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں آزاد نہیں ہیں. لیکن ہندوستان میں اس وقت مسلمان کو آپ جھنجھوڑ کے پوچھیں بھائی کیوں نعرے لگا رہے ہو، کیوں روڈ پر آ گئے ہو، کیونکہ اپنے اور تم تقسیم کا مطلب، اگر پاکستان علیحدہ تمہیں ایک ملک کے حصے سے چاہیے، تم तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी, अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, बागात छोड़ने पड़ेंगे, हो सकता है ख़ानदान तकसीम हो जाए, आधे आधे हो जाएंगे, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, तुम तकसीम की बात कर रहे हो। लेकिन वो कहता है भाई इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए दूंगा कि हदफ बहुत बड़ा है। वो क्या कहता है, बाबा ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ अपने कम से कम इबादात, अपनी यानी अपनी शरीयत पर अमल के अंदर मैं आज़ाद हूँ। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ा हदफ लेके चल रहे हैं। तो क्या ठीक है, लेकिन आज हम 41-42 साल के बाद जायज़ा लेते हैं। तो शहीद अपनी ज़बान में कह रहे हैं ना, तकरीबन 87 की बात है ये, 87 की बात है शहीद की, उस वक्त ही कह रहे हैं 1987 कि 41-42 साल के बाद जायज़ा लेते हैं, हुकूमत के हवाले से देखें अब तक कौन से सही नुमाइंदे हुकूमत में आए हैं। आया सबसे ज़्यादा हुकूमत माशाल्लाह की नहीं रही, कभी सदर अय्यूब के दौर में, कभी याहिया के दौर में, और कभी मौजूदा ज़रूरत के दौर में। यानी ये पाकिस्तान जो हमने किस लिए लिया था, मैं ये समझता हूँ शहीदी की ज़बानी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे बुजुर्ग कायदीन का मकसद ये था कि हमारे मुल्क में जमहूरियत और जो भी इख्तदार में आए अवाम से मुंतखब होकर आए, लेकिन आज हम तक ये मकसद सही तौर पे नहीं पहुँच पाया। जब हिंदुस्तान से मुसलमान हिंदुओं और सिखों के मजालिम बर्दाश्त करके पाकिस्तान आ रहे थे, तो उनकी सोच फिक्र ये थी कि हम पाकिस्तान में अमन चैन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, चार दीवारी में हमारी इज्जत महफूज होगी, माशरे में हमारी इज्जत महफूज होगी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फिर फिरकवारीत कौमियत और इलाके दासों के नाम पर क्या कुछ नहीं किया गया। खूब ये इन्होंने एक अक्कासी की है, 41 और 42 साल उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए हो गए थे। इसका मतलब है पाकिस्तान अपने बनने के बाद से लेकर मुश्किल का शिकार हो गया है, पाकिस्तान अपने वजूद में आने के बाद से मुश्किल का शिकार हो गया है। मैं आपको इसके एक और मिसाल दूँ जो शायद आप भी पहली मरतबा सुने, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब जो कि शहीद से पहले के क़यादत हैं, लेकिन ये उस वक्त इस्लामी सलामती काउंसिल के मेंबर भी हैं, वही जो गवर्नमेंट बनाती है कि भाई सारे जितने भी फ़िरकों के उलमा हैं या दियान के उलमा हैं वो सब एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें आपकी शख्सियत भी बैठी हुई थी, यानी मुफ्ती जाफर हुसैन साहब, इनसे कहती हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुतालबा करती है आपके मुफ्ती जाफर हुसैन साहब से, बात 70s की है, कि भाई जो मुल्क में मसाइल हैं ना मुख्तलिफ़ फ़िरक़े और कौमें, कोई ज़ाब्ता या अखलाक बनाया जाए। ये मुतालबा किससे किया जाता है, ये शिया लीडरशिप से किया जाता है। उस ज़माने में ठीक है वो शिया लीडरशिप नहीं है, लेकिन उन्होंने शिया नुमाइंदा उनको अपने पास एक काउंसिल में रखा हुआ, ठीक है, अभी तरीके नफाज़ फ़क़ा जाफरी नहीं बनी है, ठीक है, अभी ज़ौला का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत आपके पास मुफ्ती जाफर हुसैन या उनसे पहले से मोहम्मद दहलवी या उनसे पहले की बहुत बड़ी शख्सियात हैं आपके पास, उनको ये काम दिया जाता है मुफ्ती जाफर साहब को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती है कि ज़ाब्ता अखलाक बनाइए कि इस मुल्क के अंदर किस तरह से तमाम फ़िरक़े और तमाम मज़ाहिब आपस में मिलकर रहेंगे। उस ज़ाब्ता अखलाक आप किसे कहते हैं, वो ये कि जिस पर मैं भी अमल करूँ आप भी अमल करें, फसाद ना हो, ये भी अमल करें ये भी अमल करें, फितना ना हो, मजहब और फ़िरक़े भी और कौमियतें
भी, इस्लाम का भी
ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं कि बाबा जिसकी बुनियाद पर हम मिलकर रह सकें, वो आपके क़यादत से पाकिस्तान के अंदर मांगा जाता है कि वो बनाया जाए। इसका मतलब है पाकिस्तान जो है ये अपने बनने के बाद से लेकर मुश्किलात का शिकार है। क्या मतलब, शहीदी की ज़बानी, शहीद फरमाते हैं कि हर एक ने अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए, अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए, यानी ज़ाती मफादात के लिए, किस कदर बुरी बात है कि ज़ाती मफादात के लिए बाकायदा सियासतदान वो काम करे कि जिससे मुल्क में लोगों को यानी सोचने के मौके ना मिले, लोग जो है वो इख्तलाफात का शिकार हो जाए, लोग जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे इशूज में फंस के रह जाए, और बाद में पता चले जब किसी के पीछे तहकीक करके, जैसे ज़ियाउल हक़ ने खुद एक मरतबा एतराफ़ किया, उसने कहा कि बाबू वो शरीयत बिल या जो निज़ाम मुस्तफ़ी मैंने कायम करना था वो तो पाकिस्तान में नाकाम हो गया। शहीद ने कहा कि ये देखो इसको, यानी ये असल में ये नहीं कहना चाह रहा कि पहले मेरा मफाद ये था कि मैं मुल्क में शरीयत के नाम पर हुकूमत करूं, अब क्योंकि मेरी गवर्नमेंट मजबूत हो गई है, मैंने अपने मुखालिफिन को खत्म कर दिया, कुचल दिया है, अब मुझे किसी भी इस्लाम की शरीयत के
खुद इसके अजाइम अब पता चलता है।
देखिए ये इस तरह का मुल्क है कि जहां पर शुरू ही से हुक्मरानों ने या वो लोग के जो चाहते थे कि पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान के वसाइल से, पाकिस्तान के ज़खायर से इस्तेफादा किया जाए, उन्होंने इस मुल्क को हमेशा छोटे छोटे मसाइल में उलझा के रखा, जिसका हदफ सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात थे कि इस मुल्क पर उनका किरदार जो है बाकी रहे। अभी आपके सवाल का जवाब दिया नहीं है मैंने, लेकिन आप दूसरा सवाल करें तो मैं उसको भी मुकम्मल।
हाँ, मैं बिल्कुल वो उसी तरफ लाना चाह रहा था कि मैं सिर्फ ये चीज़, आपने बहुत अच्छा मुकदमा इसके अंदर बांधा कि शायद अब बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस चीज़ को देख पाएंगे कि पाकिस्तानी तशय्यों का दिल क्या इस्लाम उम्मत इस्लामी के लिए धड़कता है, बिलूम पाकिस्तानी मुसलमान का, बिलखसूस पाकिस्तानी तशय्यों का, कि हम जिस चीज़ को मुजाहरा करना चाहते हैं, मुशाह करना चाहते हैं, जिस चीज़ का कि इनकलाब इस्लामी के बाद ये हो सका, ये काम हो सका। अभी
अगर आप इनकलाब इस्लामी को ईरान में بننے والی اسلامی حکومت کو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے تو سارے نعرے یہی ہیں, یعنی وہ سب سے بڑا نعرہ ہی وحدت مسلمین کا لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا یہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے, اس کے مختلف فرقوں نے جو ہے نا وہ ذاتی مفادات کے لیے اس اسلام سے بڑا کھیلا ہے, ہمیشہ اس کو کھلونا بنا رکھا ہے, اب سارے مسلمان فرقوں کو متحد ہونا چاہیے, یہ سب سے بڑا نعرہ تھا ان کا. پھر دوسرے نمبر پہ تھا کہ بابا جو حکومتیں ہم پر مسلط انگریزوں نے کی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرو اور ملک کے فیصلے اپنے ملک کے اندر کرو, یہ دوسرا بڑا نعرہ تھا انقلاب اسلامی کا. تیسرا یہ تھا کہ بابا یہ جو قومیتوں کی بنیاد پر تقسیم ہو گئی ہے نا, اب وہ کہتا ہے عراقی ہوں, کہتا ہے افغانی ہوں, کہتا ہے فلاں, اس کو ختم کرو, آؤ اور آؤ مل کے فیصلہ کریں, آؤ اور آؤ مل کے کام کریں, اپنے ایشوز کو خود حل کریں, یہ کشمیر کا مسئلہ یہ ہم اسرائیل سے یا امریکہ سے یا برطانیہ سے نہیں حل کروا سکتے, یا اسی طرح سے فلسطین کا مسئلہ کوئی نہیں حل کرے گا, خود ہم نے حل کرنا ہے, یہ تیسری بڑی بات ہے. چوتھی یہ کہ استعمار سے نجات حاصل کرو, یعنی یہ جو باہر کے مغربی تعلیمی یافتہ افراد ہیں نا کہ جو تم پر مسلط ہو گئے, ان کے افکار اور نظریات جو ہیں نا وہ اب وہی ہو گئے ہیں اور وہ مسلسل جو ہیں وہ بار, یہ وہ نعرے تھے جو جمہوری اسلامی نے اپنے انقلاب کے فوراً بعد سے لگائے اور اس کا سب سے زیادہ اثر بھی پاکستان میں ہوا ہے, کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک نعمت آپ کی بغیر کوششوں کے آپ کے بغیر مانگے شہید عارف حسین الحسینی کی صورت میں آپ کو مل گئی تھی. انہوں نے ڈاکٹر محمد علی کی جو اصطلاح ہے بہترین اصطلاح ہے, انہوں نے کہا کہ شیشے سے بھی زیادہ آئینے سے بھی زیادہ شفاف آپ کو انقلاب کی عکاسی کر کے دکھائی گئی, یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں شیشہ بھی اتنا صاف نہیں دکھاتا جتنا شہید حسینی نے انقلاب ایرانی کو انقلاب اسلامی کو آپ کو دکھایا ہے اس ملک کے اندر, اتنا شیشہ بھی کسی چیز کو نہیں دکھاتا, اس سے زیادہ شفاف صورت میں. بہت بڑی اصطلاح ہے جو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے استعمال کی شہید عارف حسینی کے اس جد و جہد کے. خوب یہ پاکستان جو ہے نا یہ یعنی اس سطح پہ آ کے اس کی لیڈرشپ نہیں سوچتی تھی, چاہے وہ دیوبند لیڈرشپ ہو, اہل حدیث میں لیڈرشپ ہو, یا خود ہمارے حنفی برادران ہوں, یا ہماری سیاسی پارٹیز ہوں, کوئی بھی آ کے اس سطح پہ نہیں سوچتا,
عالمی نہیں سوچتا تھا,
اتنا نہیں سوچتے تھے کہ یعنی ہمیں کوئی اتنی بڑی بات ہے.
اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اتنا یوں بھی نہیں سوچتے تھے کہ قصدن ان کو الجھا کے بھی رکھا گیا کہ سوچ, یہ بھی نہیں متوجہ ہوئے کہ ہم نہیں سوچتے,
ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پھنسے ہوئے لوگ تھے. یعنی یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم تو بابا ہمیں عزاداری کرنے دو, ہمارے مسجدوں کو آگ مت لگاؤ, ہمارے جلوسوں کو مت روکو, ہماری ناموس کا مسئلہ ہے, علم مت اتارو, یہ ہم تو ان مسائل میں پھنسے ہوئے تھے نا. جب یہ آئے انہوں نے کہا بابا استعمار کو نکالو, انہوں نے کہا کہ حکومتیں ایسی,
یہ آپ کہہ رہے ہیں نظام اسلامی کی بات کر رہے ہیں, یہ شہید حسینی نظام اسلامی کی بات کر رہے ہیں,
اس وقت میں شکر نہیں لوگوں نے کہا یہی کون سی شخصیت آ گئی, یہ کیا بات ہے
پاکستان میں.
اور یعنی ہر تقریر کے اندر چار موضوعات کامن ہیں ہر تقریر کے اندر, انہوں نے کہا ہے کہ عالم اسلام کا جو مسئلہ ہے یعنی جو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اس زمانے میں ایران عراق کی جنگ بڑی شدت کے ساتھ تھی, کہا کہ اس میں اس کو رکوانے ہمارا کردار ہونا چاہیے, پھر کہا کہ مسئلہ افغانستان کو حل کرنے ہمارا کردار ہونا چاہیے, پھر کہا کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے ہمارا کردار ہونا چاہیے, اور کہا کشمیر, یعنی تکرار کے ساتھ جہاں پر فلسطین وہاں کشمیر, جہاں پر افغانستان وہاں پر ایران عراق کی جنگ کا مسئلہ, یعنی چار ایشوز مسلسل ساتھ لے کے چلے. اب ایک قیادت جو بظاہر عالم دین ہے, نجف سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, کسی سیاسی بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے, کسی بڑی سیاسی پارٹی کا آدمی نہیں ہے, اور کوئی
لیکن اتنی کلیدی باتیں کر رہا ہے,
کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہے, سیاست پڑھ رہی ہے, اب وہ جب آ کے اتنی اس طرح کی باتیں کرنے لگا تو لوگ ایک بار حیرانی ہوئے کہ مولانا صاحب وہ کیا ہو گیا, کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ کیونکہ وہ بہت ہی مخلص اور سنجیدہ اور اپنے عمل میں بالکل مخلص تھے, انہوں نے اس پاکستان کے موضوع کو تبدیل کر دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
چھوٹے ایشوز لے کے بڑے ایشوز مسلمانوں کے ہاتھ میں,
چھوٹے ایشوز سے نکال لیا, چاہے وہ فضل الرحمان ہو, چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں, سب کو نکال لیا اور کہا کہ بھائی بڑے بڑے موضوعات کے اوپر آؤ,
حتیٰ خود اقتدار میں جانے کے لیے بھی, حتیٰ خود اقتدار کو بھی شہید حسینی نے کیا چھوٹا ایشو سمجھا اس وقت,
بہت زیادہ,
خود اس چیز کو کہ پہلے ہم کسی طرح اقتدار میں پہنچ جائیں یا نئی امت اسلامی بڑے بڑی چیزوں کو سمجھے.
اقتدار کوئی ویلیو نہیں تھی, اقتدار کی کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ شعور دو اس پاکستانیوں کو, شعور تو دو ان مسلمانوں کو, شعور تو
بیداری کا مرحلہ طے کر رہا ہے, جس مرحلے میں بھی ہے
سب سے محروم ہوئے ہو, تم کس جگہ پہ کھڑے ہو, ان موضوعات کو زیادہ بہت اچھے انداز میں ہائی لائٹ کیا شہید نے, اور کیوں موضوع تبدیل ہو گیا, اور ضیاء الحق جیسا آدمی کہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس نے سب سے بڑی مخالفت یا رکاوٹ بھٹو تھا, اس کے ذکاوے اس نے کہا جب بھٹو جیسی شخصیت کو پامال کر کے آ گیا, اب یہ کون ہے جو مقابلے میں کھڑا ہو, یہ وہ بات تھی جو اس کو بھی بری لگی, اور امریکہ کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے, اور سعودیوں کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے, رشیا کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے اس ملک کے اندر, تو انہوں نے کہا بھائی آسان طریقہ یہ ہے کہ اس شخصیت کو کہ جس نے پاکستان کا موضوع تبدیل کر دیا ہے, عوام کے سوچنے کا واقعا زاویہ تبدیل ہو گیا ہے, فکر تبدیل ہوئی ہے, کہا کہ نہیں بس شخصیت کو
عالمی طاقتوں کے شہید حسینی کے ان خطابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعا پاکستانی تشیع عالمی طاقتوں کے مقابل میں مرد آباد کے نعرے لگانے لگا, اور ایسے مرد آباد کے نعرے اس وقت وہاں پہ لگے کہ جس وقت متصور نہیں تھا کہ پاکستان کی شیعہ کے اندر. آخری سوال میں اس سیشن کا آپ سے کروں گا کہ کیا عالمی قیادتوں کا، چاہے وہ سنی قیادتیں ہوں شیعہ قیادتیں ہوں، عالمی حالات کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں تشیع کے عنوان سے بھی اور عالم اسلام کے عنوان سے بھی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا پاکستان کو بہت اہمیت دی ہے عالمی قیادتوں نے، چاہے وہ شیعہ قیادت ہو یا وہ، یا پاکستان کا پوٹینشیل کتنا ہے کہ وہ عالمی اثرات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور جس طرف ڈگر جا رہی ہے پاکستانی ایک جوان، پاکستانی معاشرے، پاکستانی مکتب، اور جو پاکستان کے اندر عقیدت ہے اسلام کے ساتھ، وہ کتنا خطرہ ہے عالمی یعنی دشمنوں کو بھی، عالمی شیطانوں کو بھی، اور کتنی امید ہے قیادتوں کو بھی؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے میں اگر عوام کی بات کروں ابھی فی الحال، میں نہیں کہتا کہ جس طرح عوام سوچ رہی تھی پاکستان کو، یا دوسرے لفظوں میں ایک آزاد ملک جو برصغیر کا ہم ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھے ہیں اور اس کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے لفظ پاکستان یا نام پاکستان کے ساتھ ہی، عوام جو سوچ رہی تھی نا وہ تو اسلام کا نفاذ تھا، اسلام کا نفاذ، وہ ایک ایسی حکومت کو دیکھ رہی تھی کہ یا ایسی سرزمین کو ڈھونڈ رہی تھی کہ جہاں وہ سمجھتے تھے کہ واقعی اسلام امپلیمنٹ ہوگا۔ دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری قیادتیں جو پاکستان بنا رہی تھیں یا بننے کا سوچ رہی تھیں، ہو سکتا ہے ساری قیادتیں اس نعرے کی حقیقت کو نہ سمجھے بیٹھی ہیں۔
کتنی بڑی بات کر دی ہم نے، کتنا بڑا مطالبہ کر دیا ہم
نے، یعنی انہوں نے ہو سکتا ہے اس کو ایک سیاسی نعرے کے طور پہ لیا ہو کہ یار سب کو جمع کرنے کے لیے پاکستان کے
مشترکہ بات کی
جائے، لیکن عوام، آپ کی عوام، شیعہ سنی دیوبندی جو زمانے میں بڑی ہیں، یا اہل حدیث اس زمانے تھوڑے تھے لیکن چلیں ہم کہیں کہ شیعہ بریلوی اور دیوبند اور اہل حدیث، یہ چار بڑے زمانے کے فرقے، یہ بہت سنجیدہ تھے، یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب واقعی سنجیدہ لیا تھا کہ ایسی سرزمین کے جہاں پر اسلام امپلیمنٹ ہوگا، اسلام کا نفاذ ہوگا، یہ بہت سنجیدہ تھے۔ اچھا دنیا نے بھی اتنا سنجیدہ لیا تھا اس کو، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ یعنی کیا مطلب، میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کو عجیب سا بلکہ حقیقی واقعہ مثال کیا ہے، یہ جب بوسنیا میں جنگ شروع ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ 1990 اور 1991 بوسنیا کی جنگ کا سب سے پیک تھا اس زمانے کا، جو ظلم ہو رہا تھا بوسنیز مسلمانوں کے اوپر اور یورپ کے اندر ہو رہا تھا یہ قتل عام، یعنی شاید اس کی کوئی مثال تاریخ میں ملتی ہو جتنا یورپین نے اپنے مسلمان یورپین پر ظلم کیا، کھل گیا تھا کہ یہ کتنے انسانی حقوق کے ماننے والے ہیں، کتنے انسانی، یہ جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم انسانیت کو کرامت اور انسانیت کو اہمیت اور حیثیت،
حقوق بشر کی بات کرتے ہیں،
سب کھل گیا تھا ان کا، کتنے جانور ہیں یہ یورپینز کہ جب ان کے اندر کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں، جیسے آج بیچارے جو کالے ہیں جو ان کے افریقی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آج کرتے ہیں، خود امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے
سیاہ پوش کے ساتھ۔
خوب اب یہ دیکھیے گا کہ جو میں بوسنیا کی بات کر رہا تھا، آپ کے یہاں کے ایک شیعہ نوجوان یورپ سے وہ بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے چلا گیا، اس کو بھی بس جوش آیا، اس نے کہا بوسنیا سے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ یورپ چھوڑ کے چلا گیا، تھا پاکستانی یورپ میں رہتا تھا، وہاں سے چلا گیا، جنگ چار مہینے تین مہینے وہاں رہنے کے بعد وہ واپس آیا پاکستان، نجی محفل تھی، ایک کمرے کی نجی محفل جس میں ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو پوچھ رہے تھے، ہم نے تو خالی اس وقت میڈیا بھی دیکھا تھا بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم اس سے پوچھ رہے تھے کہ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس نے بیچارے نے اسٹوریاں سنانی شروع کی، ہم نے کہا کہ یعنی کوئی ایسی بات کرو جو پاکستانیوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے کوئی درس عبرت ہو جائے، ایسی بات ہو ہمیں بتاؤ، اس نے کہا یار میں بابو آخری بار بتاتا ہوں، اور روتے ہوئے اس نے دو چار جملے کہے آخر میں، اس نے کہا کہ میں چند خاندانوں سے ملا ہوں، بوسنیا کے چند خاندانوں سے، ان بچوں سے ملا ہوں، اور میں نے زبان تین مہینے میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیکھ لی تھی، میں نے اس کو بتایا پاکستانی ہوں، تو بچوں نے فوراً پہاڑ کی طرف دیکھا، بچوں نے فوراً پہاڑ کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے والدین نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی اسلام مسلمانوں پہ کوئی مسئلہ ہوگا پاکستان کی فوجیں اس پہاڑ سے اتریں گی، جیسی میں نے کہا میں پاکستانی ہوں، اس بچوں نے فوراً پہاڑ کی طرف دیکھا کہ فوجیں آ گئیں ہماری مدد کے لیے۔ دیکھیں بھٹو جو کچھ بھی تھا وہ آپ کو نیوکلیئر طاقت بنا گیا، اسلام کی واحد نیوکلیئر پاور، پتہ ہے اسلام کی واحد نیوکلیئر پاور جس کے پاس بم ہے، نیوکلیئر ایجنسی ہو سکتی، نیوکلیئر انرجی ہو سکتا ہے چند ممالک کے پاس ہو، لیکن نیوکلیئر پاور نے بم آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو بنا گیا۔ ٹھیک ہے آپ اپنی پاپولیشن کو دیکھیں، یعنی دنیا میں آپ اگر دیکھیں اتنے مسلمان ایک ساتھ جن کو آپ کہتے ہیں کبھی 20 کروڑ، کبھی آپ کہتے ہیں 18 کروڑ، ایک ساتھ اتنے بڑے مسلمان، اس کے بعد عام مسلمان نہیں، آپ مذاق میں کہہ دیں فلاں نے رسول کی توہین کی ہے، یہ اس کا گھر جلا دیں گے، اس کا باغ جلا دیں گے، اس کی بلڈنگ جلا دیں گے، اس کا بچے جلا دیں گے، یعنی یہ اتنا سنجیدہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ یورپ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، تم نے کارٹون بنایا رسول اللہ کے اوپر، یہ وہاں گھستے ہیں مسلمان، یعنی کہیں ڈرتا، سفارتوں میں گھستا ہے۔ اس کے بعد تبلیغات کے اس کا مزاج دیکھیں آپ، ان کا ٹھیک ہے کہ ان کا بعض جگہوں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے والوں میں اخلاص ہے کہ وہ پورا اپنا بستر اپنے کندھے پہ لے لیتا ہے لوٹا سمیت، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کوئی کھانا دے گا نہیں دے گا، مجھے کوئی سونے کی جگہ دے گا نہیں دے گا، اور وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے پاکستان سے نکلا اور پورے یورپ میں پہنچا ہوا ہے۔ اچھا جہاد، آپ نے مذاق میں کہا کہ بابا اسلامی جہاد ہے، یہ بیچارہ افغانستان چل پڑا، آپ نے کہا اسلامی جہاد ہے کشمیر چل پڑا، آپ نے کہا آؤ بوسنیا میں اسلامی جہاد ہے وہاں چل پڑا، آپ نے کہا شام عراق جہاں پہ بھی آپ نے پاکستانی مسلمان سے مذاق میں بھی کیا، یہ بیچارہ چل پڑا کہ یار اسلامی جہاد ہے، چھوڑو چھوڑا کہ سارا گھرانا۔ تو جہاں پر اس طرح پوٹینشیل والا پاکستانی یعنی مسلمان پایا جاتا ہو، جس کے لیے دنیا اس طرح سوچتی ہو کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے اور کبھی نہ کبھی ہماری مدد کے لیے آئے گا، سارے مسلمان اس طرح دیکھتے ہیں اس کو، اور طاقتیں ڈرتی ہوں۔ دیکھیں آپ کے وجود سے، یعنی ہمارے یہاں جو بھی غلط ایک امپریشن گیا ہوا ہے ہماری سیاسی قیادتوں کو، ہمارے قائدین کو، جو لیڈرشپ ہے اس وقت سیاسی لیڈرشپ ہے ہماری، ملک کے حکمران ہیں ہماری، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے، جبکہ آپ یقین کریں اگر یہ تھوڑا سا رخ موڑیں تو آپ تعجب کریں گے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، سعودی عربیہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان پوٹینشیل دیکھیے آپ اس کے، جو خود اقتصادی لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں، اس کی مادنی جو صلاحیتیں اس کے پاس آپ وہ دیکھیے آپ کہ 70 سال سے اس کو حکمران کھا رہے ہیں، آج تو 74-75 سال ہو رہے ہیں حکمران اس کو کھا رہے ہیں، لیکن اس پاکستان کے اندر آج بھی یہ غریب گھرانہ جو ہے وہ اگر 5,000 روپے بھی ماہانہ کما رہا ہے تو وہ سروائیو کر جاتا ہے پورے مہینے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی ملک کے لیے۔ ہمیں پتا ہے کہ جہاں اسلامی انقلاب بھی آیا ہوا ہے وہاں پر بھی آج اتنی مشکلات ہیں کہ لوگوں کے پاس اگر $400 بھی پر منتھ ہوں تب بھی وہ گھرانہ وہاں پر راضی نہیں ہے اپنی زندگی کہیں گزرے گی نہیں گزرے گی۔ ایران میں انقلاب آ چکا ہے، ساری ان کے پاس ہے پاور، ساری مدینہ ان کے ہاتھ میں، انرجی ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے $400-500 کے اندر۔ آپ کے ملک میں 5,000 اور 4,000 روپئے تنخواہ والے لوگ بھی مہارت زندگی گزار لیتے ہیں، تو جتنی طاقت سے پاکستان کے اندر ہے۔ آخری بات کرتا ہوں میں یہاں پر، ایک عجیب سی بات بتاؤں، فلسطینی لیڈرشپ تھی مدینہ العلوم کے اندر آئے وہ خطاب کرنے کے لیے، آج سے کوئی 8-7 سال پہلے حماس کا ایک لیڈر تھا، وہ خطاب کر رہے مدینہ العلوم میں، میں بھی بیٹھا تھا اس مدینہ العلوم کے خطاب میں، تو اس نے اردو بولنا شروع کر دیا، انگلش اور اردو، ہم بھی حیران ہو گئے اردو بول رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں آپ ہی کے پاکستان کی یونیورسٹی میں 5 سال پڑھ کے گیا ہوں، میں نے یہاں سے انجینئرنگ مکمل کی ہے اسلام آباد کی یونیورسٹی سے۔ اب اس کے آپ جملے سنیے گا، اس نے کہا میں بانوانے لیڈرشپ حماس بہت اسلامی ملکوں میں گھوما ہوں اور آپ کے اندر میں 5 سال رہا ہوں، سارے اسلامی ملکوں میں گھوما ہوں۔ اس نے کہا کہ چند چیزیں، 4 موسم، پہلی بات کہا کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے نا کسی ملک کے پاس 4 موسم ہو، ترستے ہیں لوگ، کسی جگہ گرمی ہے تو پورے 12 مہینے گرمی رہتی ہے، کہیں سردی ہے تو 12 مہینے سردی رہتی ہے۔ کہا آپ کے پاس 4 موسم، ایک آئیڈیا سنتا، کہا پانی کا اتنا شاندار نظام جو پہاڑوں سے آتا ہے، شمال سے لے کے جنوب تک، ایک ہوتا ہے نا کہ بکھرا ہوا ہو، شمال سے لے کے جنوب تک پانی آپ کو ملتا ہے، اور آپ کا ملک بھی آپ نے دیکھا ہے شمال سے جنوب کے اندر۔ دو، تیسرا اس نے کہا کہ جو پہاڑ آپ کے پاس ہیں، جو خدا نے آپ کو خود قدرتی مناظر دیے ہیں، جو معدنیات آپ کے پاس ہے بلوچستان کی صورت میں، اس کے بعد جو سمندر آپ کے پاس ہے، جتنا بڑا سمندر آپ کو لگتا ہے، 5. 6. اس نے کہا جتنی زرعی زمین آپ کے پاس ہے، 6. پھر اس نے کہا جتنی پوٹینشیل مردوں میں آپ کے پاس ہے کہ لوگ کسی بھی طرح کی محنت سے پیچھے نہیں آتے۔ آپ کو معلوم ہے شاید ہمارے یہاں جو طاقت اس وقت حقیقت میں صوبے کے پی جی یا جس کا سرحد زمانے کا اور آج کا وہ خیبر پختونخوا، جتنا مضبوط انسان یہاں کا ہے، وہ جو مشینیں نہیں کام کر سکتی وہ یہ انسان کرتا ہے، زمین کو کھودنے والا۔ آپ سوچیں ان کو کتنی طاقت ہے۔ اس نے کہا کہ جس کے پاس یہ 6-7 چیزیں ہونا بھائی، وہ سپر پاور ہوتا ہے، سپر پاور ہوتا ہے وہ۔ لیکن اس پاکستان کو ہمیشہ یہ احساس ہے کہ ہم کوئی ہماری ایسٹ نہیں ہے، کوئی ہماری والیوں نہیں ہے، جو چاہے ہمیں استعمال کرے، ہمیں ہماری
پھر بھی یہاں لے جاؤ، ایک احساس کمتری ہے جو حقیقت سے بالکل دور ہے۔ اور واقعی بالکل ایسے ہی ہے کہ اقبال بھی یہی فرماتے تھے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پروگرام آگاہی کا پہلا سیشن یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اپنے ہی اسی پروگرام کے دوسرے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔